الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات آج اتوار کا دن ہے اتوار کے دن ہمارے ہاں فرضعین علم کی تعلیم ہوا کرتی ہے فرضعین علم میں آج کل اخلاق کے ابواب میں صدق کی بات چل رہی ہے صدق ان سچائی اس کی بات چل رہی ہے بہت وسیع لفظ ہے تو اس کی تشریح ہو رہی ہے تو اس کی تشریح میں پچھلی دفعہ ابراہیم علیہ السلام کی توریہ کے بارے میں بات آئی تھی کہ ان نے توریہ کیا تھا کہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ میری بہن ہے کیونکہ ان پہ لوگ بری نظر تھی تو یہ اصل میں اسلام کے لحاظ سے بہن تھی کیونکہ اسلام کے لحاظ سے تو ساری بہنیں ہوتی ہیں تو یہ توریہ تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے یہ مراد لیا تھا اور ان لوگوں نے اس سے وہ مراد لیا اور دوسری دلیل خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق علیہ السلام کی وہ بات جو انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے دوران فرمائی تھی کہ جب راستے میں لوگ ان سے ان کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے کہ کون ہے تو اس ڈر سے کہ قریش کو خبر نہ کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتاتے ہاذا ہادی یہدینی الی الطریق یہ رہنما ہے مجھے راستہ دکھا رہے ہیں تو ابوبکر صدیق جو فرما رہے تھے بالکل سچ تھا لیکن سننے والے کو لمحہ ہی سمجھ آتا کہ کوئی مقامی راستہ جاننے والا ایسا راہبر ہے جسے ابوبکر صدیق نے اپنے ساتھ اجرت پر لے رکھا ہے تاکہ انہیں ریگستان اور پہاڑی وغیرہ میں راستہ بتا کر ان کی منزل مقصود یثرب یعنی مدینہ منورہ تک پہنچا دیں اور اب ابوبکر صدیق کی اپنی اس بات سے مراد مدینہ منورہ کی طرف راستہ کی بات نہیں تھی بلکہ اللہ کی طرف اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت کی طرف کا راستہ تھا اس سفر میں مدینہ منورہ کی طرف راستہ بتانے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عقد کو اجرت پر لے رکھا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زمانی بات سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمینی راستہ بتانے والا راہبر سمجھتے تو ایسی بات کو جھوٹ نہیں کہا جاتا گو کہ ظاہری طور پر ہی جھوٹ ہی لگتا ہے اور اسے بات کسی شرعاً اور فائدہ مند عمل کے لیے کہنا اس کا جائز ہے اس کے بعد اس قسم کی بات کو اتوریہ بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ ابھی بیان کیا گیا اس کو المعاریض بھی کہا جاتا ہے دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ وہ شخص کسی چیز کوئی چیز دکھا کر یہ کہ کر کچھ اور دکھا رہا یا کہنا چاہتا ہو خیال رہے کہ یہ تقیہ نہیں ہے جو لوگ تقیہ کرتے اور کرنے کا کہتے اور کسی خیر کے لیے ایسا نہیں کرتے بلکہ مسلمانوں کو نقصان کے لیے اپنے شر کو چھپانے اور خیر اور ایمان کے طور پر دکھانے کے لیے جھوٹے قول اور فعل ادا کرتے ہیں ہم نے جو جھوٹ یا سچی زومانی بات کرنے کے جو ذکر کیا ہے وہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ بات اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر والی ہو جبکہ تقیہ میں شرط بالکل نہیں پائی جاتی بلکہ اس کا الٹ ہوتا ہے بس صدق ہو رہا ہے کہ اس کے چھوڑنے والے اللہ کی راہ سے کٹ جانے والے ہلاک ہو جانے والے ہوتے ہیں صدق وہ راہ ہے جو اپنے رائیوں کو اہل نفاق اور اہل کفر اور اہل شرک سے الگ اور ممتاز کرتی ہے صدق وہ راہ ہے جو اہل جنت والے جہنم میں فرق کرتی ہے کہ اس پر چلنے والے جنت میں جانے والے ہو جاتے ہیں انشاءاللہ اس کو چھوڑنے والے جہنم میں جانے والے ہو جاتے ہیں ابو القاسم الجنید بن محمد القواریری جو اہل تصوف کے بڑے عالم تھے کیا خوب بد منسوب کرتے ہیں ان کی طرح منسوب ہے کہ صدق پر عمل پیرا رہنا ایسا ہے جیسے کہ پہاڑوں کو اٹھائے رکھنا جس پر بہت ہی مضبوط ارادے والے لوگ قائم رہ سکتے ہیں اور یہ لوگ اس وزن کے نیچے کسی حاملہ کی طرح رہتے ہیں جو اپنا حمل اٹھائے مشقت اور تکلیف میں اپنا وقت گزارتی ہے اور جھوٹ کسی پر کی طرح ہلکا ہوتا ہے جس کا کوئی وزن تکلیف جھوٹا محسوس نہیں کرتا اس لیے اٹھائے ہوئے جہاں جاتا ہے لے چلتا ہے اور استعمال کرتا رہتا ہے اے اللہ ہمیں اپنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عملی تابع فرمان بنا دے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں صدق کی چھ اقسام بیان کیے ہیں نمبر ایک زبان کی سچائی سے بنا دیا کہ زبان سے سچ بولے نمبر دو نیت کی سچائی یہ نیت کی سچائی ہے کہ درست نیت کے ساتھ کام کیا جائے نمبر تین عزم کی سچائی ارادی کی پختگی عزم کی سچائی ہے مطلب یہ کہ ایک ارادہ ہوتا ہے نا کہ بس وہ نہیں ہے مثال کے طور پر تبلیغی جماعت میں جو وقت لگوانے کے لیے کہتے ہیں ارادے کرو تو کچھ لوگ تو واقعی ارادے کرتے ہیں نا کچھ لوگ ویسے دفع وقتی کے لیے وہ کڑے ہو جاتے ہیں ارادہ ان کا نہیں ہوتا ویسے ہی بس وہ اور جماعت والی بھی ساتھ کہتے ہیں بس ارادے کرو ہاں جی تو وہ دفع وقتی والی بات ہوتی ہے तो वो मतलब सच्चाई नहीं है अज़म की। हाँ जी, अज़म की सच्चाई वो कि आप इसके पीछे कसम हो, उसको पूरा करने के लिए कोशिश और मेहनत हो, और ये मतलब है कि इसको खाली अल्फाज के हद तक न रखें। नंबर 5, अमल में सच्चाई, यानी अमल इस इरादे के मुताबिक हो। ची उमूर दुनिया में दीनिया में सच्चाई, सिद्दीक की बरकत के बारे में आपसे असम की वो रवायत मुलाहिजा हो जिसमें एक शख्स ने आपसे हमसे अर्ज़ की थी कि मुझ में 4 बुरी खसलतें हैं या रसूल, एक को छोड़ देने की तलकीन फरमाए। तो आपसे असम ने फरमाया था झूठ बोलना छोड़ दो। तो अल्लाह ताला ने तर्क झूठ और सच्चाई इख्तियार करने की वजह से उसे सारी बुरी खसलतों से महफूज कर दिया। अल्लाह ताला सच इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। इसके मुकाबले में शराब जो है ये ऐसी चीज़ है कि एक चीज़ है लेकिन इससे बहुत सारी बुराइयाँ आ जाती है। वो किसी को कहता है ना कि मतलब इन 3 चीज़ों में से एक करना है, शराब पियो या किसी औरत को रखा था इसके साथ जिना करो या कहते हैं कि इस बच्चे को कत्ल करो। तो तीनों बहुत खतरनाक चीज़ें थी। उसने कहा शराब इनसे ज़रा सब में कम है तो चलो मैं ये ले लेता हूँ। तो शराब पी रहे तो उसे दोनों काम हो गए, बाकी इसका मतलब तीनों चीज़ें हो। तो ये शराब जो है ना मतलब इसमें सारा गंद आ चुका होता है। और ये सच्चाई जो है ऐसी चीज़ है कि जाओ जो इस पर आ जाए तो उससे सारी बुराइयाँ छूट जाती। हाँ जी, अगला टॉपिक नफासत, सफाई और पाकी है। इसमें सफाई और पाकी इसको बहुत ज़्यादा जहन में रखना चाहिए कि सफाई का अपना मतलब है और पाकी का अपना मतलब है। फी रिजालु युहिब्बुना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुतहहिरीन, वल्लाहु युहिब्बुल मुतहहिरीन। इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक साफ होने को पसंद करते हैं, अल्लाह पाक पाक साफ लोगों को पसंद करता है। इस आयत मुबारक में सहाबे किराम ये एक आदत का तस्कर है कि वो पाकिजगी से मोहब्बत रखते हैं और साथ ही खुशखबरी भी सुना दी कि अल्लाह पाक भी पाकिजा रहने वालों से मोहब्बत कर दें। बस हर मोमिन के दिल में तमन्ना होनी चाहिए कि वो पाकिजा रहे ताकि रब्बी करीम के महबूब बंदों में शमूलियत हो। और आप अत्तहूरु शतरुल ईमान, सफाई ईमान का हिस्सा है। सफाई और पाकिजगी में फ़र्क, अगर हम तालीमात इस्लामिया इस्लाम पर निगरानी और इस्लामी इबादत पर गौर करें तो हमें एक बहुत वाजी चीज़ नज़र आती है, वो एक इस्लाम पाकिजगी तहारत और सफाई को बड़ी अहमियत देता है और बड़ी तकीद फरमाता है। पाकी और सफाई अलबत्ता दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पाकी यानी तहारत, ये नजासत की ज़िद है। फिका में तहारत के कवानीन बताए गए, इसमें नमाज के लिए कपड़ों जिस्म और जगह का पाक होना ज़रूरी है। इसमें खास तक तो तहारत फ़र्ज़ है यानी बगैर इस तहारत के नमाज ही नहीं होगी, और उससे आगे मुस्तहब है यानी बगैर इस मुस्तहब तहारत के नमाज तो हो जाती है, लेकिन इसका पाक करना बेहतर और ज़्यादा सवाब का बायस होता है। सफाई का मामला भी इसी तरह है कि इंसान साफ ना हो लेकिन पाक और नमाज तो हो जाएगी लेकिन इसे करना पसंदीदा नहीं है। जैसे इरशाद मुबारक है, खुदा ताला मेला को चेला बदन और बकरे बाल पसंद नहीं फरमाते। मसलन गुसल की वजह सेहतमंदी, ताजगी और सफाई के तकाजे कि इंसान रोज़ाना गुसल करे, और पानी की किल्लत या किसी दूसरी वजह से मुमकिन हो तो हफ्ते में एक रोज़ जुमे की नमाज़ के लिए इसका अहतमाम ज़रूर करे। फिर इस्लाम ने हमें दर्स भी दिया कि हम दांतों को साफ़ रखने के लिए पाबंदी से मसवाक करें, क्योंकि पेट की 20 बीमारियाँ दांतों के मेल कुचैल से ही पैदा होती हैं। आपसे फरमाया लौला अन अशुक अला उम्मती औ अलन नासी ला अमर तो हम बिसवाकी माकुल सला, अगर ये मेरी उम्मत या लोगों के लिए मुश्किल ना होता तो मैंने हर नमाज के साथ मसवाक करने का हुक्म देता। इंसान का लिबास भी चूँकि जिस्म की पाकिजगी और सफाई सुथराई का आईनेदार होता है, इस्लाम अगरचि लिबास में शान शौकत इसराफ और बेजा तकल्लुफ़ को पसंद नहीं करता लेकिन लिबास में सफाई सुथराई और पाकिजगी का मुतालबा ज़रूर करता है। ज़ाहरी शक्ल सूरत भी सलीके से रखने की इस्लाम ताकीद करता है, क्योंकि ये बात भी पाकिजगी और सफाई के ज़िम्मे में आती है। इस्लाम इसको पसंद नहीं करता कोई शख्स अपना शिकल वहशियों किसी बनाए रखे, मेला कुचेला बदन रखे या बेतु के बाल बढ़ाए। नाखूनों के ज़रिए भी बहुत सी गिलाजत खाने के साथ पेट के अंदर जाकर मैदे की बहुत सी बीमारियाँ पैदा करती है, और वैसे भी वहशियों की तरह नाखून बढ़ाए हुए आदमी अच्छा मालूम नहीं होता। आप ने जिन 10 चीज़ों को पैगम्बरों की सुन्नत करार दिया है इनमें एक नाखूनों का तराशना भी है। جسم اور روح کی پاکیزگی اور صفائی کے ساتھ اسلام اس ماحول کی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا بھی مطالبہ کرتا ہے جس میں انسان رہتا ہے. مثلا جس گھر میں وہ رہتا ہے اسے صاف ستھرا رکھے, اسے ہر اس چیز سے پرہیز کرے جسے دیکھ کر دوسروں کو کراہت آتی ہو یا تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو. مثلا جن لوگ کی عادت ہے کہ وہ گھر کا کوڑا کرکٹ صاف کر کے اپنے دروازے کے سامنے سڑک یا گلی میں ڈال لیتے ہیں, ان سے ایک تو خود ان کے گھر والوں کا پوڑ پنظار ہوتا ہے اور دوسرے راہ چلنے والوں کو ان سے سمل سے تکلیف ہوتی ہے. اس طرح راستوں میں تھوکنا, بار بار ناک یا کان میں انگلیاں ڈال کر میل نکالنا, سائیدار درختوں کے نیچے گلی بازار اور گزرگاہوں میں پیشاب کرنا وغیرہ, یہ سب چیزیں صاف ستھرے ماحول کو متاثر کرتی ہے. اسلام ان سب باتوں کو طہارت اور تہذیب کے خلاف قرار دیتا ہے. صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس لیے اس نعمت کا شکر کرنا واجب ہے. اور وہ یہ کہ ایک تو اس صحت کو خدا کی نافرمانی میں استعمال نہ ہونے دیا جائے, دوسرے کہ جو چیز صحت کے لیے مضر ہے اس سے اجتناب کیا جائے. بس اگر صحت مند زندگی بسر کرنا مقصود ہے تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے حفظان صحت کے اصولوں کو جانا جائے اور دیانت کے ساتھ ان پر عمل کیا جائے. یہ کیوں کر ممکن ہے کہ بدپرہیزی کا سلسلہ جاری رہے, ان تمام اصولوں کو نظر انداز کیا جائے جو صحت و تندرستی ماں قائم رکھنے معاملے ہوتے ہیں, ان تمام عادتوں کا اختیار کیا جن سے صحت بگڑتی, زندگی کم اور بیماری عام ہوتی ہے, اور پھر تو کی کم صحیح سلامت رہے. امراض دوسروں کے لیے ہیں, عافیت اور صحت ہمارا حصہ ہے, کوئی بیماریاں قریب بھی نہیں پٹک سکتی. یہ ماس خوش فہمی بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں خود فریبی ہے. جس طرح دور دو چار ہوتے ہیں ٹھیک اس طرح انسان کا کردار, اس کا عمل, اس کے مستقبل کی سلامتی یا بربادی کا غماز اور ثمرا ہوتا ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خیر امت کے خطاب سے نوازا ہے, انہیں معروف کا حکم دینے اور منکر سے روکنے کا فریضہ سنبھا گیا. کیا یہ فریضہ کسی کوئی ایسی قوم یا جماعت انجام دے سکتی ہے جو نحیف و ضعیف ہو, جس کی صحت خراب ہو, جو زمانے کا مصائب برداشت کرنے کی ہمت نہ رکھتی ہو؟ اس سوال کا جواب نفی میں ہی دیا جا سکتا ہے. پھر اگر ہم واقعی خیر امت بننا چاہتے ہیں اور وہ فرائض ادا کرنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عائد ہوتے ہیں, تو ہمیں مضبوط, توانا اور طاقتور بننا چاہیے. طاقتور توانائی حاصل کرنے کے لیے انتہائی ضروری کہ ہماری صحت قابل رشک ہو, پھر اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا کام لیں. یہ باتیں بہت اہم ہیں اور چونکہ مسلمانوں کے اوپر شیطان کا پورا ہولڈ ہوتا ہے, یعنی وہ ان کو چکر دینے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں ان کے اوپر. کافروں کے سے تو صرف ایمان چینتا ہے, باقی چیزوں پہ محنت نہیں کرتا, لیکن مسلمان کی ہر ایک بات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس صورت میں صفائی ستھرائی جو ہے نا, یہ بھی مسلمانوں سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ جیسے قرآن پاک میں آیات ہے اللہ حب المتد ہے, اور پھر اس طرح جو ہے نا وہ جو احادیث شریفہ میں ہے الطور و شطر الایمان, اور اس طرح اور مطلب جو ہے روایت ہے, تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے, ہمت کرنی چاہیے. تو مسلمان اس چیز کو بھول جاتے ہیں. یہ جو کچھ آج کل آپ صفائی کی باتیں یورپ میں دیکھتے ہیں, یہ انہوں نے مسلمانوں سے لیے. جس وقت مسلمان پاک و صاف ہوتے تھے اس وقت یورپ بہت گندا ہوتا تھا, نہاتے بھی نہیں تھے, نہانے کو برا سمجھتے تھے. نہانا ان نے ان دلس سے اور ترکی سے لیا ہے, ورنہ اتر پہ اتر لگاتے تھے لیکن نہاتے نہیں تھے. ہاں جی, اور اس طرح دانتوں کو بھی لاپ نہیں کرتے تھے, بہت مطلب گندے رہتے تھے, تعفن بدبو ان میں پائی جاتی تھی. لیکن ان لوگوں نے ہم سے لے لیا. اب چونکہ ان کے اوپر اصل باس میں اکمات اور باز کرتا ہوں, ان کا نالج ڈیولپ والا نالج ہے, یعنی لرننگ کے ذریعے سے اور خود ایکسپیریمنٹ کرنے کے ذریعے سے ہے نالج. ہمارا نالج قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ان باتوں کے بارے میں. تو پیغمبر تو جو ہمارے پاس آئے تھے آخری, تو ظاہر مطلب انہوں نے ساری چیزیں بتا دی تھی, تو صحابہ کرام تو اس پر عمل کرتے تھے, پھر تابعین بھی عمل کرتے تھے, تبع تابعین بھی عمل کرتے تھے, تو قریب قریب جتنے بھی آ رہے تھے وہ سب عمل کر رہے تھے. تو دوسرے لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر وہ پھر سیکھتے تھے, کیونکہ چیزیں تو ہماری تھیں, مطلب حق تو ہمارے پاس آیا تھا. تو دوسرے لوگوں نے اس کو لے لیا. اب شیطان کا ہم پر چونکہ زور ہے, ان کے اوپر نہیں ہے, لہٰذا ان نے اس کو پکڑ لیا اور ہم اس کو بھول گئے. پھر ہمیں ایک دفعہ پھر ہمیں صحابہ کرام کے زندگی کی طرف لوٹ کے جانا ہوگا کہ جیسے وہ ایمان کے ساتھ ان تمام باتوں میں بھی پکے تھے، ہمیں بھی ایمان کے ساتھ ان تمام باتوں میں پکا ہونا چاہیے اور پھر سے ہمیں اس جن چیزوں کو حاصل کرنا ہوگا اپنے ہمت اور مطلب عزم سے کہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو تو مطلب بہت پاک و صاف ہونا چاہیے، مسلمانوں کو تو بہت باہمت ہونا چاہیے، مسلمانوں کو تو اس میں لیڈنگ رول پلے کرنا چاہیے. تو اگر نہیں ہے تو اس میں ہماری کوتاہی ہے، اس کوتاہی کو ہم سمجھیں. اندلی سے مسلمان نے یورپ کو ایک نئی تہذیب سے متعارف کرایا. اسلام کی آمد سے قبل یورپ میں گندگی و غلاظت کے ڈھیر ختم نہیں ہوتے تھے. سیورج کا گندا پانی گلیوں بازاروں میں ہر سو جمع ہوا کرتا تھا. عموماً لوگ مہینہ بھر نہیں نہاتے تھے، وہ کوئی ہفتے میں ایک آدھ بار نہا لے تو اس کے مسلمان ہونے کا شک کیا جاتا تھا. لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں تھا. پورے یورپ میں اسپتالوں کا وجود ہی نہیں تھا. خطرناک بیماریوں کا علاج جادو ٹونے اور عملیات کے ذریعے سے کیا جاتا تھا. لوگ توہمات کے اس کے ذریعے سے کہ معالج کے بجائے عامل کی طرف رجوع کرنے میں عافیت سمجھتے تھے. کھانے پینے میں نوازت کا فقدان تھا. تعلیم، علاج، تہذیب و ثقافت غرض عملی زندگی کا ہر شعبہ قابل رحم حالت کو پہنچا تھا. مسلمان نے یورپ کے ایک فکر تازہ سے روشناس کرایا. زندگی کے نئے اسالیب عملی طور پر ان کے سامنے رکھ کر دیکھتے دیکھتے اسپین کی زندگی کی کایا پلٹ گئی. تہذیب و تمدن کا گہوارہ اسلامی اسپین یورپ بھر کے لیے رش کے فلک بنا. دنیا اسپین کی ترقی و تہذیب کی مثالیں دینے لگی. آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو اس وقت یورپ کی حالت تھی وہ ہماری ہے. ہم صفائی ستھرائی سے ایسا تک بے پرواہ ہو گئے ہیں کہ ہم جو صفائی کا کچھ خیال رکھنے لگتے ہیں تو اس کو یورپ سے متاثر سمجھا جاتا ہے. خوشبو لگانا آپ سب کی سنت ہے، کیا ہم اس نیت سے خوشبو نہیں لگا سکتے کہ آپ کی سنت ہے؟ اور اپنے بدبو سے دوسروں کو اس کے ذریعے سے بچانا ہے. داڑھی رکھنا آپ کی سنت ہے، اس میں کنگھی کرنا اور اس کو خوبصورت رکھنا بھی آپ کی سنت ہے. کپڑے پاک رکھنا فرض ہے تو اس کو صاف رکھنا سنت مستحبہ تو ہے ہی ہے. بہترین کپڑے جو ہے وہ کیا ہے؟ مردوں کے لیے سفید. اب سفید کپڑے بہترین ہے تو اس کا فائدہ یہ کہ اس پر میل جلدی نظر آ جاتا ہے، تو اس کو صاف رکھنے کی کوشش اور اہتمام زیادہ کیا جا سکتا ہے. باقی کپڑوں پہ اتنا جلدی نظر نہیں آتا. اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بیان میں نے پڑھا ہے، سنا ہے یعنی اس پہ نیٹ پر، تو اس میں حضرت نے فرمایا کہ سفید کپڑا ذکر کرتا ہے جب تک اس سے بو نہ آئے. جب تک اس سے بو نہ آئے تو سفید کپڑا ذکر کرتا ہے. چونکہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کے پاس ان کی دلیل ہوگی، لیکن بہرحال یہ فرمایا کہ سفید کپڑا تو یہ مردوں کے لیے بہترین کپڑا ہے، اور اس وقت تک یہ ذکر کرتا ہے جب تک کہ اسے بھنا ہے. تو حضرت نے یہ فرمایا کہ دو دن تک اس میں بھنی آتی، اس سے زیادہ کرو تو پھر آنے لگتی. تو اگر دو دن کے لیے کوئی پہنا کرے پھر دھو لیا کرے تو کتنے اچھا. نفاست، اگر کوئی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہوئے سلیقے کے ساتھ کام کرے تو اس کو نفیس کہتے ہیں اور اس عمل کو نفاست دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم گئے تھے کشمیر، جنوبی کشمیر یعنی میرپور گئے تھے. وہاں پر ایک عالم کے یہاں ہماری دعوت تھی، تو ان کے کمرے میں جب ہم گئے نا تو میں نے اپنے ساتھی کہا، میں نے کہا یہاں سے علم کی بو آ رہی ہے، یعنی واقعی عالم ہے، کیونکہ انہیں چیزیں اتنے سلیقے سے رکھی ہوئی تھی جو کہ ایک عالم ہی کر سکتا ہے. سادہ کمرہ تھا، مطلب یہ نہیں کہ یعنی شو بہت نہیں ہے، جو چیزیں تھیں سلیقے سے، کیونکہ میں نے یہ چیز حضرت مولانا تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی تھی. حضرت کے ہاں بھی یہی چیز تھی، بہت چیزیں سلیقے کے ساتھ رکھی ہوتی تھی، ایک علم کا مطلب اس میں رنگ ہوتا تھا. تو اپنے لیے انہوں نے ایسے زبردست بندوبست کیا تھا، مفلوج بھی تھے لیکن انہوں نے اپنے سادہ طریقے سے ایسے خوبصورت انتظام کیا ہوا تھا کہ سماوار تھا اس پہ وضو فرماتے تھے، یعنی چونکہ ایک ہاتھ کام کرتا ہے ایک ہاتھ نہیں کام کرتا تو اس کے ذریعے سے مطلب جو ہے نا وہ سارا انتظام سماوار سے کرتے تھے. اب ظاہر ہے گھر میں ٹوٹیاں تو نہیں، دیہاتی گھر تھا آج تو دیہاتی گھر میں کہاں پر یہ ہوتے ہیں، تو اب سماوار تو ہر جگہ جا سکتا ہے تو سماوار کے انتظام کیا تھا اور اس سے وضو فرماتے. اور چونکہ تحریر کا کام کافی کیا تھا حضرت نے، ترجموں کا کام، تو ماشاءاللہ وہ پیڈ ہوتا تھا اس کو نیچے رکھ کر اس پہ لکھتے تھے، اور ایک پیپر ویٹ ہوتا تھا بس جس صفحے پہ لکھتے تو اس کے اوپر وہ پیپر ویٹ پہ لکھتے تو ادھر ادھر اڑتا نہیں تھا. آج تو اس طرح مطلب سادہ سادہ طریقوں سے انہوں نے اپنے سارے کام سیٹ کیے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا، میں نے سادی سے کہا، میں نے کہا یہاں سے مجھے علم کی بخار ہے کہ علم ہے ادھر واقعی. تو نفاست جو ہے جب بذات خود مطلب اس میں سلیقہ ہوتا ہے. اب دیکھیں میں آپ کو ایک صاف بات بتاؤں، ایک ادب ہے ایک سلیقہ ہے، دونوں آپس میں مل جاتے ہیں. کیونکہ ادب بھی جو ہے نا مطلب ترجیح چاہتا ہے، اور جو مطلب کن چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے مطلب ادب میں یہ ہوتا ہے، اور سلیقے میں بھی ترجیح ہوتا ہے کہ کن چیز کو کیا پرائرٹی دینی چاہیے، تبھی تو سلیقہ ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو مثلاً ادب یہ ہے کہ قرآن اوپر والے خانہ میں ہو، اس سے نیچے والے خانے میں حدیث کی کتاب ہو، اس سے نیچے والے خانے میں فقہ کی کتابیں ہوں، اس سے نیچے والے خانے میں تصوف کی کتابیں ہوں. ہاں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ سسم کی طرف آئی بات ہے، وہاں سے پھر فقہا کی طرف بات آئی ہے. ہاں جی اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے تصوف ہے، یعنی وہ مطبوع اتاب ہے. ہاں جی تو اس طرح جو ہے نا مطلب فقہ کی کتابیں تیسرے نمبر پر، پھر اس کے بعد تصوف کی کتابیں. اب یہ ادب ہے اور نفاست بھی، آپ ان کو اچھی طرح سیٹ کر کے رکھتے تو نفاست ساتھ شامل ہو جائے گا، اس ترتیب کے ساتھ رکھتے تو ادب ہو جائے گا. ہاں جی تو یہ ساری باتیں جو ہے مطلب سیکھنی چاہیے، اس سے خیالات بھی بڑے صاف ہو جاتے ہیں. یہ خیالات کی جو نفاست ہے نا یہ بذات خود مطلوب ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ تھا، وہ اپنے ذہن پر کسی بوجھ کو نہیں رکھتے تھے، جو بات ان کو یاد آ جاتی فوراً اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر کے رکھ لیتے. مطلب یہ نہیں کہ اس کے بارے میں پھر سوچیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، نہیں نہیں یہ والی بات گنجلک عبارت بھی نہیں ہونی چاہیے، گنجلک سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ہمیں سنایا ہے، ان کے بڑے بھائی نے جب چھوٹا تھا بچہ تھا خط لکھا تھا حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو حضرت نے ان کو جواب میں خط میں لکھا کہ بیٹا اپنی خط پر محنت کرو، اس کو خوبصورت بنا دو تاکہ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو، دیکھو میں تمہیں ابھی سے صوفی بنا رہا ہوں، دیکھو میں تمہیں ابھی سے صوفی بنا رہا ہوں. اب دیکھیں نفیس لکھنے کا فرما دیا لیکن نیت بھی ساتھ کیا کر دی کہ لوگوں کو سہولت ہو، ان دو چیزوں کو جمع کرنا یہی تصوف ہے، کیونکہ اس تصوف سے ہی سمجھ میں آ سکتے کہ ادب بھی ہو سلیقہ بھی ہو سہولت بھی ہو، ہاں جی معیار بھی ہو. تو مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان کو سیکھنے کی ہوتی ہیں، تربیت یہی ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو اپنے عمل میں لانے کے قابل ہو جائے، صرف علمی نہ رہیں بلکہ عملی بھی ہو جائیں. میرے خیال میں کافی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.